Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وشفاء صدورنا وغوثنا وغياثنا ومغيثنا ومعيننا وقطبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وغلامنا وأشرفنا ونور عيننا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين صدق الله مولانا الذين بلغنا رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بارگاہ رسالت میں درود پاک اندرانہ پیش کیجیے اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد واصحاب سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا رسول اللہ نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو نہ تخت و تاج نسیم و گوہر کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو حجر کے روپ میں یاقوت کو حجر نہ کہو بشر کے بھیس میں لا کر بشر کی بات کرو سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی سمجھ سکے نہ جو اسرار ایوکم مثلی وہ کم نظر ہیں کسی بھی دور کی بات کرو جو خیر چاہو تو خیر البشر کی بات کرو ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی ظہور نور یزدانی نمود شان ربانی خدا کا دوسرا کوئی نہ کوئی آپ کا ثانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی ہمارے دین کی حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی منا علینا ربنا اذ بعث محمد ایدہ بایدہ ایدنا باحمد ارسله مبشرا ارسله ممجدا صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کی مبارک اور مقدس محفل گیارہویں شریف کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے شہنشاہ بغداد قطب ربانی غوث سمدانی شاہ باز الہ مکانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ مقدس میں ہدیہ عقیدت اور محبت پیش کرنے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہیں, اور اس یقین کے ساتھ یہ محفل منعقد کر رہے ہیں کہ حضور سیدنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ اپنی نگاہ غوثیت سے اس محفل کو ملاحظہ فرما رہے ہیں اور اپنے فیضان سے مستفیض فرما رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی جس آیت بینات کی تلاوت سے اپنے آپ کو مشرف کیا, ارشاد ربانی ہوا, یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو, وکونوا مع الصادقین, اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. اللہ تبارک وتعالیٰ حکم دے رہا ہے سچوں کے ساتھ ہونے کا. یہ ساتھ ہونا جو ہے یہ بڑی چیز ہے. ساتھ ہونے کا مطلب ان کی صحبت میں رہنا, ان سے کسب فیض کرنا, ان کی نگاہ کرم کو حاصل کرنا, اور یہ تمام چیزیں اس وقت ہو سکتی ہیں کہ جب آدمی اس کے اس اللہ کے ولی کے قریب اس کی صحبت میں رہے. اور یاد رکھیے, صحبت بہت بڑی چیز ہے. نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے, اور بدوں کی صحبت انسان کو بد بناتی ہے. اور صحبت کا اثر یہ ہے, اس کی مثال آپ یہ سمجھیں کہ ایک آدمی ہے جو کوئلے کا کام کرتا ہے. آپ کوئی کام نہ کریں, اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں, کپڑے ضرور کالے ہو جائیں گے. جب وہ کام کرے گا اس کی رات اڑے گی. آپ نے کچھ نہیں کیا, اس کے کسی کام میں معاونت نہیں کی, کوئی مدد نہیں کی, صرف اس کوئلے کے کام کرنے والے کے قریب بیٹھ گئے, کپڑے کالے ہو گئے. صحبت کا اثر. اسی طرح نیکوں کی صحبت نیک بناتی ہے, اس کی مثال عطر فروش کی ہے. عطار جو ہوتا ہے عطر کا کام کرتا ہے, خرید و فروخت کرتا ہے. آپ کوئی کام نہ کریں, اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں, خوشبو ضرور پیدا ہو جائے. خوشبو ضرور پیدا ہو جائے. کیسے پیدا ہوئی؟ صحبت, ساتھ رہنے سے. صحبت کا اثر دل اور دماغ پر ہوتا ہے, جسم اور روح پر ہوتا ہے, قلب پر ہوتا ہے. اسی لیے مولانا روح رحمت اللہ علیہ نے فرمایا تھا, یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از صد سال طاعت بیری. اگر تو اللہ کے ولی کی صحبت میں ایک لمحے بیٹھے, ایک ساتھ ایک لمحے اللہ کے ولی کی صحبت میں, اور 100 سال کسی دنیا دار کی صحبت میں رہے, تو وہ ایک لمحہ 100 سال سے بہتر. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے ولی کے پاس ایک لمحے ہی بیٹھنا, اور اس ایک لمحے میں تم جو حاصل کر لو گے وہ 100 سال میں کسی دنیا دار کے پاس بیٹھ کر حاصل نہیں کر سکتے. وہاں کیا حاصل ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ دنیاوی نعمت ملے گی, لیکن اللہ کے ولی کی بارگاہ میں ایک لمحے بیٹھنے سے دنیا بھی ملے گی, اس سے بڑھ کر دین بھی ملے گا, اس سے بڑھ کر آخرت بھی ملے گی. ادھر بھی کامیاب, ادھر بھی کامیاب. صحبت کا اثر. اب آپ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی اصحاب کہف کا ذکر کرتا. سورہ کہف موجود ہے نا قرآن کریم میں, ہے یا نہیں؟ کبھی پڑھی بھی ہے نہیں؟ اچھا, سب نے نہیں پڑھی. خیر, بارہ نہیں پڑھی تو پڑھنا چاہیے. اللہ تبارک وتعالیٰ اس میں ذکر کر رہا ہے اصحاب کہف کے کتے کا. اور یاد رکھیے, قرآن مجید فرقان حمید جو واقعات بیان کرتا ہے وہ محض قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ ہم نے کہانی کی کتاب اٹھا لی اور اس کو اٹھا کر پڑھ لیا, اور ایک واقعے کو پڑھ لیا, ایک قصے کو پڑھ لیا. ایسا نہیں ہے. قرآن سچے واقعات بیان کرتا ہے, قرآن سبق آموز واقعات بیان کرتا ہے, قرآن اس لیے واقعات بیان کرتا ہے کہ ان کو تم پڑھو, سوچو, سمجھو, اور اس سے سبق حاصل کرو. قرآن نے کہا لَعِبْرَةً لِأُولِي الْأَبْصَارِ, عقل مندوں کے لیے اس میں عبرت ہے, اس کو پڑھ کر عبرت حاصل کریں, سبق حاصل کریں.
تو قرآن مجید فرقان حمید نے اصحاب کہف کا ذکر کیا. واقعہ تو ان کا طویل ہے، مختصر یہ ہے کہ اہل ایمان کی ایک جماعت بادشاہ وقت کے ظلم سے ڈر کر اپنے ایمان کو بچا کر وہاں سے نکلی، اہل ایمان کی جماعت. اور جب وہ وہاں سے نکلے تو ان کا ایک کتا تھا، وہ بھی ان کے ساتھ ہو گئے. اور آپ جانتے ہیں کہ کتے کی وفاداری تو مشہور ہے، ساتھ ساتھ چلتا رہا، جہاں وہ چلے یہ بھی چلا، جہاں وہ رک گئے یہ بھی رک گیا. اب ان لوگوں نے کیا سوچا، اصحاب کہف نے، انہوں نے یہ سوچا کہ اگر ہم یہاں ٹھہرے رہے تو یہ بادشاہ ظلمن ہم سے غلط کام کروائے گا، ظلمن غلط بات کہلوائے گا، کہیں ہمارا ایمان خطرے میں نہ پڑ جائے، تو یہاں سے کوچ کر جاؤ، اپنی جان اور اپنے ایمان کو بچا کر یہاں سے نکل گئے. خاموشی سے وہ نکل گئے. اب وہ آگے آگے جا رہے ہیں، کتا ان کے پیچھے پیچھے جا رہا. کتے نے کیا کیا، ان کی صحبت اختیار کی، اہل ایمان کی، اہل اللہ کی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کی. جہاں وہ چلتے رہے یہ چلتا رہا، جہاں وہ رک گئے یہ بھی رک گئے. اب یہ سفر کرتے کرتے ایک غار میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر انہوں نے سوچا کہ اب ہم محفوظ ہیں، بادشاہ کی دسترس سے محفوظ ہیں، اس کو پتا نہیں کہ ہم کہاں ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کی مدد. جب یہ غار کے اندر داخل ہوئے تو ان کا جو کتا تھا وہ غار کے دہانے پر پیر پھیلا کے لیٹ گیا، سو گیا. یہ اندر سو گئے، وہ باہر سو گئے. اب دیکھو کہ کتا کتنی ذلیل حقیر ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے نا کہ جانوروں میں بھی اس نے عزت اور ذلت دی ہے، انسانوں میں بھی عزت اور ذلت دی، اس کی حکمت ہے. اب آپ غور کریں، کتے کو ہم ذلیل سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے ہیں نا؟ اگر نہیں سمجھتے تو کسی کو کہہ کر دیکھ لیں، پتہ چل جائے، اتنی پٹائی لگائے گا کہ طبیعت صاف ہو جائے گی. اور اسی طرح شیر، شیر کی بہادری مشہور ہے. اگر آپ کسی سے کہیں یہ میرا شیر ہے، کتنا خوش ہوگا، مجھے بہادر کہا، مجھے شیر کہا. اور کہتے ہیں یہ میرا کتا ہے، تب خوش ہوگا. پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں میں بھی عزت اور ذلت دی. کسی کا مقام ہے، کسی کو عزت، کسی کو ذلت، مختلف. تو اب یہ کتا جو ذلیل حقیر ہے کہ ہم کسی کو ذلیل کرنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ کہنا بھی نہیں چاہیے، ایسا ہوتا ہے نا، مجھ سے نکل جاتا، احتیاط رکھا کریں نہ کہا. تو جس کو ہم ذلیل حقیر سمجھیں، جس کو ہم نجس سمجھیں، اس کا مقام یہ ہوا کہ اس ذلیل حقیر جانور نے جس کو ہم ناپاک سمجھتے ہیں اللہ والوں سے نسبت رکھ لی، اللہ والوں کی صحبت اختیار کر لی، اللہ نے قرآن میں اس کا ذکر کر دیا. اللہ نے قرآن میں ذکر کر دیا. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین فرماتا ہے قلبهم باسط ذرائع البصیر، اور وہ کتا غار کے دہانے پر اپنے پیر پھیلائے ہوئے سو رہا. قرآن میں ذکر آیا نہیں آیا؟ اللہ نے ذکر کیا نا، کیوں ذکر کیا، اس میں کیا خاص بات؟ ایسے کتا تھا جیسے ہمارے یہاں گلیوں میں پھرتے رہتے. لیکن خاص بات یہ تھی، اہل اللہ سے نسبت رکھ لی، اللہ والوں کے ساتھ ہو گیا. مفسرین نے لکھا، محدثین نے لکھا کہ کتا یہ ذلیل حقیر ہے، جب اللہ والوں سے نسبت رکھ لے تو اللہ قرآن میں ذکر کر دے. تو اگر ہمارے جیسا کوئی گناہگار اہل ایمان اللہ کے نیک بندوں سے نسبت رکھ لے تو اس کا کیا مقام ہے؟ اللہ کی طرف سے کرم ہوگا یا نہیں ہوگا، رحمت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور اس کا کرم یہ ہے، اس کی رحمت یہ ہے، اس کی شفقت یہ ہے کہ جب وہ نیک بندوں کی وجہ سے رحمت نازل کرتا ہے تو جو قریب گناہگار ہوتے ہیں وہ بھی فیضیاب ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ رحمتوں کی بارش ہو تو صرف نیکوں پر ہو، بدوں پر نہیں ہو، ایسا نہیں ہوتا. اس کی شان یہ ہے جب رحمتوں کی برسات فرماتا ہے، برکتیں نازل کرتا ہے، تو جو گناہگار نیکوکاروں کے قریب ہوتے ہیں وہ بھی فیضیاب ہو جاتا. اب دیکھیں نا بعض لوگ وصیت کرتے ہیں میرا انتقال ہو فلا بزرگ کے مزار کے قریب دفن کر دیا جائے. اکثر لوگوں نے وصیت کی. تو ایک صاحب نے ایک بزرگ سے سوال کیا کہ یہ کیا وصیت ہے کہ میں مر جاؤں تو فلا بزرگ کے مزار کے پاس دفن کر دینا. کوئی کہتا ہے وہاں سیڑھیوں کے پاس دفن کر دینا, کوئی کہتا ہے ان کے قدموں میں دفن کر دینا. یہ کیا بات ہے؟ انسان کا عمل اس کے ساتھ ہے, جیسا عمل ہے ویسی جزا ہے. اگر نیک عمل ہے تو جزا ہے اور اگر برے ہیں تو سزا ہے. یہ قریب دفن ہونے سے کیا فائدہ ہے؟ مر گیا قبرستان میں دفن کر دو. تو جس بزرگ سے سوال کیا ان کے پاس ایک آدمی کھڑا ہوا پنکھا جل رہا تھا, ہاتھ کا پنکھا ہوتا ہے نا, چل رہا. انہوں نے کہا میں بتاؤں تجھے, اہل اللہ کے قریب دفن ہونے کی وصیت کرنے کی وجہ کیا ہے؟ کہا یہ جو پنکھا جھلنے والا کھڑا ہے یہ میرے لیے تیرے لیے؟ کہا حضور آپ کے لیے. میرے لیے نا؟ کہا ہاں آپ کے لیے. لیکن تجھے ہوا آ رہی ہے یا نہیں؟ تجھے ہوا آ رہی ہے یا نہیں؟ کہا بالکل آ رہی ہے. اور اگر تم اس سے دور ہوگا تو ہوا آئے گی؟ کہا قریب ہوگا تبھی ہوا آئے گی. ہاں بالکل. کہا یہی مثال, یہی مثال ہے کہ یہ جو پنکھا لے کر کھڑا ہوا ہے, یہ کھڑا ہونا اس کا میرے لیے, یہ پنکھا میرے لیے, اس کی ہوا میرے لیے, مگر تم اس سے قریب ہے, تجھے بھی ہوا آ رہی ہے. بلا تشبیہ و تمثیل, جہاں اللہ کا کوئی ولی آرام فرما ہوتا ہے, اس کا مرقد ہوتا ہے, اس کا مزار ہوتا ہے, اس کا روضہ ہوتا ہے, رحمت کی گھٹائیں اس کے لیے, رحمت کی برسات اس کے لیے, لیکن جو قریب دفن ہوتا ہے وہ بھی فیضیاب ہوتا ہے. یہ ہے قریب دفن ہونے کی. تو اللہ والوں کی شان یہ ہے کہ زندگی میں قریب رہو تب بھی رحمتوں کی برسات ہے, اور مرنے کے بعد قریب ہو تب بھی رحمتوں کی برسات. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے, کچھ لوگ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے ہیں, اللہ تبارک و تعالی کے کچھ فرشتے اس بات پر مقرر ہیں کہ وہ زمین کی سیاحی کرتے ہیں, گھومتے ہیں, اللہ کے ذکر کرنے والوں کو تلاش کرتے ہیں. فرشتے گھوم رہے ہیں, جہاں دیکھا اللہ کا ذکر ہو رہا ہے وہیں نازل ہو. اچھا وہ نازل ہو کر کیا کرتے ہیں؟ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتے ہیں, اور ذکر کر کے پھر واپس آسمان پر چلے جاتے ہیں. اب جب اوپر گئے اللہ رب العالمین جل جلالہ امن والو فرماتا ہے کیف ترکتم عبادی, تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ مولا اس حال میں چھوڑا کہ وہ تیرا ذکر کر رہے ہیں, تجھے یاد کر رہے ہیں, تیری تسبیح اور تمہید اور تقدیس بیان کر رہے ہیں. اللہ نے فرمایا اچھا مجھے میری عزت اور جلال کی قسم میں نے ان سب کو بخش دی, سب کو بخش دیا. فرشتے عرض کریں گے مولا ان ذکر کرنے والوں میں ایک ایسا تھا جو اس محفل میں آیا لیکن ذکر کی نیت سے نہیں آیا, وہ تو گزر رہا تھا, اس نے دیکھا کہ لوگ بیٹھے ہیں وہ بھی آ کر بیٹھ گئے, ذکر کی نیت سے نہیں آیا, گزر رہا تھا دیکھا آ کر بیٹھ گیا. بس خالق کائنات ارشاد فرمائے گا ذکر کی نیت سے نہیں آیا تھا لیکن بیٹھا تو انہی میں تھا, دیکھا صحبت کا اثر, ذکر کی نیت سے نہیں آیا لیکن بیٹھا انہی میں تھا, ان کے پاس بیٹھنے کی وجہ سے ہم نے ان کو بخشا اس کو بھی بخشا. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم, یہ ہے صحبت کا اثر. اسی لیے نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے, بدوں سے دور رہیے. لوگ کہتے ہیں ہم کون سے کام کر رہے ہیں, ہم تو خالی بیٹھے ہیں. اگر کسی کو منع کرو نا, خاص طور پہ نوجوانوں, دیکھو فلا جگہ نہ بیٹھو, ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, ان کے ساتھ نہ بیٹھو, ایسے لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھو, کہتے ہم کیا کریں, ہم تو بیٹھے ہیں. خالی بیٹھنا بھی آپ کے قلب اور ذہن کو خراب کر دیتے, قلب اور ذہن کو خراب کر دیتے. اور نیک بندوں کی صحبت میں بیٹھ جاؤ گے, قلب بھی پاک ہو جائے گا, ذہن بھی پاک ہو جائے گا, زبان بھی پاک ہو جائے گا, صحبت کا اثر ہوتا. اب آپ یہی دیکھیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ, ان کو صحابی کیوں کہا گیا؟ صحابی کے معنی دوست، صحابی کے معنی ساتھ رہنے والے۔ ان کا مقام کیا ہے جانتے ہو؟ صحابہ کا مقام کیا ہے؟ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواص، ان سب سے بلند مقام ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرا صحابی ایک مٹھی جو خیرات کرے، ایک مٹھی، ایک مٹھی میں کتنا آئے گا، اور غیر صحابی یعنی عام امتی احد پہاڑ کے برابر خیرات کرے، وہ ایک مٹھی سے زیادہ نہیں بڑھ سکتا۔ یعنی وہ ایک مٹھی جو ہے احد پہاڑ سے بڑھ کر ہے، یہ ہے صحابی کا مقام۔ امت کے اولیاء، اقطاب، اغواص، عبادت کرتے رہیں، ریاضت کرتے رہیں، مجاہدہ کرتے رہیں، جلدہ کرتے رہیں، تقوی و پرہیزگاری اختیار کرتے رہیں، صحابی نہیں بن سکتے۔ صحابی نہیں بن سکتے کیوں؟ صحابی کون ہے؟ جس نے ایمان کی حالت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ ہے صحابی۔ تو صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ کیا کثرت نوافل کی وجہ سے؟ نوافل تو امت کے اولیاء بھی پڑھتے ہیں۔ کیا تلاوت قرآن کی وجہ سے؟ وہ بھی امت کے اولیاء اقطاب اغواص کر کر۔ کیا عبادت و ریاضت کی وجہ سے؟ یا کثرت صوم کی وجہ سے، کثرت حج کی وجہ سے، نیک کاموں کی وجہ سے؟ نہیں، صحابہ کو یہ مقام ملا تو اس نورانی چہرہ انور کو دیکھنے کی وجہ سے کہ ایمان کی حالت میں دیکھا اور ایمان پر خاتمہ ہوا، صحابیت کے عظیم مقام پر پہنچا۔ اور وہ ایسا مقام ہے کہ عبادت کر کے ولایت کے مقام پر پہنچ سکتا ہے، غوث قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، اوتاد بن سکتا ہے، نقبہ نجمہ میں سے ہو سکتا ہے، مگر صحابی نہیں بن سکتا۔ اس لیے کہ صحابی وہ ہے جس نے ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کی زیارت کی اور ایمان پر خاتمہ ہوا۔ ایک جنگ میں ایک صحابی، یعنی ایک شخص آیا، اس نے حالت جنگ میں اسلام قبول کیا۔ اب ذرا سی کیفیت آپ دیکھیں، ایک تو وہ ہے نا جس نے اسلام قبول کیا، نماز پڑھی، روزہ رکھا، حج، زکات، صدقات، خیرات، تمام احکامات اسلام پر عمل کیا، ایک تو وہ بھی صحابی ہے نا۔ ایک شخص نے، جنگ ہو رہی ہے، جنگ کی حالت میں بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، سرکار سے اجازت تھی، حضور میں جا کر جنگ کروں، میں جہاد کروں، فرمایا جاؤ۔ گیا، تلوار ہاتھ میں اٹھائی، اللہ کے دین کی سر بلندی کے لیے، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گیا، بے ڈگری سے لڑتا ہوا شہید ہو گیا۔ اب اس کے بارے میں آپ کیا کہیں؟ وہ امت کے اولیاء سے افضل ہے یا نہیں؟ غوث اور قطب سے افضل ہے یا نہیں؟ غوث اعظم سے افضل ہے یا نہیں؟ ہے افضل یا نہیں؟ اس کو تو نماز کا موقع ہی نہیں ملا، ایک نماز بھی اس نے نہیں پڑھی، حج بھی نہیں کیا، زکات بھی نہیں، روزہ بھی نہیں رکھا، کیوں؟ اس کو موقع ہی نہیں ملا۔ ادھر کلمہ پڑھا، ادھر اجازت لی، تلوار لے کر گیا، جا کر کافروں سے لڑا اور شہید ہو گیا۔ شہید ہو گیا، اس کے مطابق کیا کہتے ہو؟ پوچھا جناب غوث اعظم سے، اے غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، اس شخص کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں کہ جس نے کوئی نماز نہیں پڑھی، اس نے کوئی حج نہیں کیا، زکات و صدقات و خیرات کا موقع ہی نہیں ملا، اس نے کچھ نہیں کیا، اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ فرمایا میری غوثیت اس کے قدموں پہ قربان جو رسول کا دیدار کر کے شہید ہو گئے۔ ارے اس کا مقام تو سب سے بلند ہے، اس لیے کہ اس نے کوئی نیک عمل نہیں کیا، لیکن سب سے بڑا عمل یہ تھا، ایمان کی حالت میں نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کی زیارت کی، ایمان پر خاتمہ ہو گیا، صحابیت کے بلند مقام پر پہنچ گیا۔ صحابیت کے بلند مقام پر پہنچ گیا۔ تو اب بتائیے صحابہ کو یہ مقام کیسے ملا؟ صحبت سے۔ کیسے ملا؟ صحبت سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہتے تھے، سرکار کی صحبت میں رہتے تھے، اور کتنے خوش نصیب تھے جب چاہتے تھے حضور کی زیارت کرتے تھے، جتنی دیر چاہتے تھے زیارت کرتے تھے، جس وقت چاہتے تھے حضور کی زیارت کرتے تھے۔ ارے اس سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت میں رہتے تھے۔ اسی لیے کسی نے لکھا کہ ان کا مقام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے بلند، محمد مصطفیٰ کے بعد عالی شان والے ہیں، یہی اللہ والے ہیں، یہی قرآن والے ہیں، نبی کا دین اسلام چمکایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، جنہوں نے کلمہ توحید پھیلایا زمانے میں، ان کو یہ مقام اگر ملا صحبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ اب کوئی کتنی عبادت کر لے، کتنی نیازت کر لے، کتنا مجاہدہ کر لے، کتنی چلہ کشی کر لے، نفس کشی کر لے، ولی بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا، صحابی نہیں بن سکتا۔ تو جس نے رسول کو دیکھا وہ صحابی، جنہوں نے ان کو دیکھا وہ تابعی، جنہوں نے ان کو دیکھا وہ تبع تابعی، جنہوں نے ان کو دیکھا بزرگان دین، ان کو دیکھنے والے اولیاء کاملین، ان کو دیکھنے والے ائمہ مجتہدین، پھر محدثین، مفسرین، متکلمین، یہ سب سلسلہ چل رہا ہے، لیکن افضل مقام ہے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ پس ثابت ہوا کہ صحبت انسان کو زمین سے آسمان پر پہنچا دیتا، ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو کیا ہوتا ہے، ادنا اعلیٰ ہو جاتا، ادنا کو اعلیٰ سے نسبت ہو جائے تو ادنا بھی اعلیٰ ہو جاتا، نسبت بڑی چیز ہے۔ اسی لیے ہم ان بزرگان دین اور یہ کاملین سے نسبت اور تعلق رکھتے ہیں کہ ہم ادنا ہیں یہ اعلیٰ ہیں، ہم گناہگار ہیں یہ نیکوکار ہیں، اگر ان کا دامن نصیب ہو جائے گا تو انشاءاللہ پہنچ جائے گا، اسی لیے نسبت حاصل کرتے ہیں نا۔ اب نسبت کی ایک مثال اور دے دیں تاکہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے۔ دیکھیے نسبت کا کتنا فیض ہے اور نسبت کا کیسا تعلق۔ ایک بزرگ کسی جگہ سے آئے، اپنا جوتا اتار کے رکھا، بلکہ اس جوتے نے کاٹنا شروع کر دیا، تنگ ہو جاتا ہے نا کبھی کبھی، پیر میں چھالے پڑ جاتے ہیں، تنگ ہو گیا، پیر میں تکلیف ہو گئی، اس کو اٹھا کے پھینکا، اس نے کلام کیا، کس نے؟ جوتے نے، اللہ والوں سے ہر چیز کلام کرتا، اس نے کلام کیا، آپ نے مجھے اٹھا کر کیوں پھینکا؟ ان کو بڑا غصہ آیا، یہ مجھ سے کلام کر رہا ہے، یہ ذلیل حقیر ہے، مجھ سے کلام کرے، تیری یہ ہمت، یہ جرات، تو میرے پیر میں رہنے والی چیز ہے، کیسے تجھ میں ہمت آئی کہ مجھ سے کلام کر رہا؟ اب دیکھو اس نے کیا جواب دیا، جو سننے اور یاد رکھنے کے قابل ہے اور عبرت حاصل کرنے کے قابل۔ جب انہوں نے کہا نا تو میرے پیر میں رہنے والی چیز مجھ سے کلام کرے، یہ تیری ہمت، یہ جرات، تو جوتے نے کہا جناب میں اگر ذلیل ہوا ہوں تو آپ کی وجہ سے، اگر ذلیل ہوا ہوں تو آپ کی وجہ سے، اس لیے کہ آپ کے پیر میں تھا، اگر آپ کے پیر مرشد کے پیر میں ہوتا تو جناب اٹھا کر سر پہ رکھتے، ہے نا صحیح بات، جناب اٹھا کر سر پہ رکھتے، اگر والدین کے پیر میں ہوتا تب بھی احترام کرتے۔ اور دیکھ لو جیسے یہ مقام اور نسبت بڑھتی جائے گی، اس ادنا چیز کا مقام بھی بڑھتا جائے گا۔ جوتا اگر پیر و مرشد کا ہے تو مقام اور ہے، والدین کا ہے تب مقام اور ہے، استاد کا ہے تو مقام اور ہے، ولی کا ہے تو مقام اور ہے، اور نبی کا ہے تو مقام اور ہے۔ سرکار کی نالین پاک ہے نا، ہم وہ نقشہ بنا کر رکھتے ہیں نا، سر پہ رکھتے ہیں، کیوں؟ سر پہ رکھنے کو مل جائے نالے پاک حضور تو ہم کہیں گے تائیدار، ہم بھی، ہم تو اپنے آپ کو تائیدار سمجھیں، اور تابوت سکینہ جس کا ذکر قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ رب العالمین نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے یاتیکم التابوت فی سکینۃ من ربکم وبقیۃ مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون، تابوت سکینہ جس کو بنی اسرائیل جنگ میں اپنے آگے رکھتے تھے کہ اس کی وجہ سے ہمیں فتح ہوگی، اور حقیقت میں اس کی وجہ سے فتح ہوتی تھی، اس میں کیا تھا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نالین باگ، حضرت موسیٰ کی لاٹھی عصا، حضرت ہارون علیہ السلام کی استعمال کردہ چیزیں، کپڑے، امامہ، تورات کے نسخے، یہ ساری چیزیں اس تابوت میں تھی، جس کی وجہ سے برکت یہ تھی کہ بنی اسرائیل لشکر میں جنگ کے وقت لشکر میں اپنے سامنے رکھتے تھے، اس کی برکت سے فتح ہو جاتا تھا۔ قرآن کہتا ہے تحملہ الملائکہ، فرشتے اس کو سر سے اٹھا کر پھرتے تھے، تو جوتا اگر نبی کا ہے تو فرشتوں کے کندھوں پر، فرشتوں کے کندھوں پر، تو اس جوتے نے کہا اگر میں ذلیل ہوا تو آپ کی وجہ سے، اگر جناب کے پیر کا ہوتا تو سر پہ رکھتے نہیں رکھتے۔ تب احساس ہوا کہ واقعی یہ تو میری وجہ سے، یہ چیز تو یہ نسبت مجھ سے ہوئی اس وجہ سے، اگر اس کی نسبت اور اوپر ہو جاتی تو یہ خود کہاں سے کہاں پہنچ جاتا۔ پتا چلا کہ نسبت ادنا کو اعلیٰ بنا دیتی ہے، بدکار کو نیکوکار بنا دیتی ہے۔ اور یاد رکھو اللہ والوں کی محفل میں بیٹھنے والا بدبخت نہیں ہوتا، بدبخت آتا ہے تو نیکبخت ہو جاتا، گناہگار آتا ہے تو نیکوکار ہو جاتا۔ اس لیے کہ جب اللہ کی رحمت برستی ہے تو برستی اس ولی کی وجہ سے ہے، جتنے بھی موجود ہوتے ہیں سب کے سب فیض یاب ہو جاتے ہیں۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ جب رحمتیں نازل ہوتی ہیں، جب برکتیں نازل ہوتی ہیں اور ایک جگہ نیک اور بد دونوں موجود ہوں، تو کیا صرف نیک مستفیض ہوتے ہیں یا جو گناہگار بدکار ہیں وہ بھی مستفیض؟ آپ نے دو برتن لگائے، ایک بالکل صاف ستھرا پاکیزہ، دوسرا ناپاک گندا نجس، کہا ان دونوں برتنوں کو اگر بارش میں رکھ دو تو بتاؤ بارش کس پہ برسے گی؟ کہا دونوں پہ برسے گی، کیسے تو نہیں کہ جو صرف صاف برتن ہے اسی پہ بارش ہو اور جو ناپاک ہے اس پہ نہ ہو؟ کہا نہیں حضرت، یہ کیسے ہو سکتا، جب بارش میں برتن رکھ دیے جائیں، پاک ہو ناپاک ہو، صاف ہو یا جیسا بھی ہو، جب آسمان سے بارش ہوگی دونوں پر یکساں برسے گی؟ کہا یہی مثال نیک اور بد کی ہے، یہی مثال نیک اور بد کی ہے، جب رحمت کی گھٹائیں آتی ہیں اور رحمت کی برسات ہوتی ہے، کسی محفل پر بھی رحمت کی برسات ہو، نیک اور بد جتنے موجود ہیں سب رحمتوں سے فیض یاب ہو جاتے ہیں، سب رحمتوں سے مستفیض ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نیکوں کی صحبت اختیار کرو، اللہ کے ولیوں کی صحبت اختیار کرو، ایک ساتھ ایک لمحے کی صحبت میں بیٹھ گئے، اس 100 سال سے بہتر ہے جو تم نے کسی دنیا دار انسان کے پاس گزارا، اور اس ایک لمحے میں تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی، تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نیک بندوں سے اتنی محبت رکھتا ہے کہ جو ان کی اداؤں کو اپنا لے، جو ان کی صحبت اختیار کر لے، جو ان کے طریقے کو اختیار کر لے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی راضی ہو جاتا ہے۔ اسی لیے ہم ان نیک اور برگزیدہ بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کے دامن سے منسلک ہوتے ہیں کہ اس کا فائدہ یہ ہے کہ اس دنیا میں بھی کامیاب انشاءاللہ، آخرت میں بھی کامیاب۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر کے زمانے میں ایک بہروپیہ بادشاہ کے دربار میں آ گیا اور آ کر کہتا ہے میرے اندر ایک کمال ہے، میرے اندر ایک فن ہے۔ بادشاہ نے کہا کیا کمال؟ کہا میں بہروپیہ ہوں، اپنا روح تبدیل کر لیتا ہوں اور ایسا تبدیل کرتا ہوں کہ کوئی مجھے پہچان نہیں سکتا۔ شہنشاہ اورنگزیب عالمگیر اپنے زمانے کا ایک عظیم انسان، عظیم بادشاہ، اس نے بھی چیلنج دے دیا، کہا ٹھیک ہے تو جا یہاں سے
और रूप बदल के आ जा, मेरा भी चैलेंज है मैं तुझे पहचान लूंगा। उसने बादशाह से कहा मेरा भी चैलेंज है कि नहीं पहचानेंगे। उसने कहा अच्छा, बादशाह ने कहा ठीक है, अगर मैं नहीं पहचाना तो जो तू मांगेगा मैं तुम्हें, जो भी मांगेगा, मां दौलत, ओहदा, मनसब, जो मांगेगा मैं दे दूंगा कि मैं शर्त हार दूंगा। उसने कहा ठीक है चलेगा। काफी अरसे गायब रहा, फिर किसी ने आकर खबर दी बादशाह सलामत मुल्क शाम से ताजिरों का एक काफला आया है। कहा बुला, आगे दरबार देखा कि वो शामी लिबास पहने हुए हैं, वही वजाकता है, वही लिबास है, वही अंदाज है, चले आ रहे। बादशाह ने बुलाया अपने सामने, कहा ये कौन है? कहा ये हमारा सरदार है काफले। बादशाह ने गौर से देखा, कहा तो वही तो बहरूपिया नहीं? ये खामोश रहा। बादशाह ने कहा तो वही है। इसने हाथ जोड़े, बाकी ये तो मुझे पहचान गए। कहा देखा, मैंने कहा था ना मैं पहचान जाऊंगा। कहा मैं हार गया, आप जीत गया। ठीक है, अब कैसे मैं ऐसा लिबास बदलूंगा कि आप नहीं पहचानेंगे? बादशाह ने कहा मैं पहचान जाऊंगा, और अगर नहीं पहचानूं तो जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा। चला गया। फिर दो तीन साल के बाद फिर किसी और लिबास में आ गया, अपने आप को बिल्कुल तब्दील करके बादशाह के सामने आया। इसने बड़े गौर से देखा, कहा तो वही तो नहीं है बहरूपिया? इसने कहा यार ये फिर पहचान, अजीब मसला है। बादशाह ने कहा देखा मैं जीत गया तो हार गया। इसने कहा ठीक है, अब आखिरी बार, बस आपका चैलेंज ऐसा है कि अब कैसे आप मुझे नहीं पहचानेंगे, बस मैं जा रहा हूं। बड़ा अजूबा हुआ, अफसोस हुआ कि देखो मैंने ऐसा रूप धारा, फिर भी बादशाह ने पहचान लिया। चला गया, आए ही नहीं कई साल तक, बादशाह भी भूल गया। एक दिन बादशाह मुहिम पर गया, काफी अरसे के बाद वापिस लौटा तो उसको पता चला कि दिल्ली के करीब एक जंगल में अल्लाह का एक वली बैठा है, मखलूक खुदा चली जा रही है उसके पास। बादशाह बुजुर्गों का बड़ा अकीदतमंद था, मोहब्बत करता था, बुजुर्गों के मजारात पर हाजिरी देता था, और जो हयात होते थे उनके पास जाकर दस्तबोसी करता था, उनसे फैज हासिल करता था। कहा कि वजीर से तुम जाओ पहले देख कर आओ कौन है। वजीर आजम गए, ऐलान करा दिया वजीर आजम साहब आ रहे हैं, यहाँ से वहां तक लाइन लगी हुई है। ये अंदर गए, देखा वो आंखें बंद करके बैठे, तस्बीह चल रही है। इन्होंने सलाम किया, उन्होंने नीचे निगाह से जवाब दे दिया, नजर उठा के नहीं देखा। ये बैठा रहा काफी देर बैठा रहा, फिर सलाम करके इजाजत लेके वापस आ गया। बादशाह ने कहा क्या देखा? कहा हुजूर वाकई वली अल्लाह है। कैसे? उसको पता था कि वजीर आजम आया है, मैंने ऐलान करा दिया था, बड़े शोर मचा, सब कुछ हुआ। मैं जब झोपड़ी में दाखिल हुआ तो वो बैठे थे बुजुर्ग, उन्होंने आंख उठाकर नहीं देखा। मैंने सलाम किया तो सिर्फ जवाब दे दिया और कोई बात नहीं की। यकीनन कोई वाकई अल्लाह का वली। अच्छा ठीक है, बादशाह ने कहा ठीक है अब हम जाते हैं। फिर ऐलान हुआ कि बादशाह सलामत आ रहे हैं, ये फिर पहुंच गए, जाकर सलाम किया। उन्होंने फिर नीचे निगाह से जवाब दिया, पढ़ते रहे पढ़ते रहे। इसके दिल पे भी असर हुआ, वाकई ये तो बादशाह समझ कर फिर भी निगाह उठा के नहीं देख रहा, काफी देर बैठा रहा। इन्होंने जाने की इजाजत चाहिए, उन्होंने इशारा कर दिया जाओ, नजर उठा के नहीं देख रहा। और इसके दिल पर असर हुआ, जब ये चलने लगा तो इसने सोचा कि मैं कदमों को हाथ लगा, एक एहतराम बुजुर्ग है अल्लाह के वली, कदमों को हाथ लगा। जैसे ही कदमों को हाथ लगाने के लिए झुका, उसने कहा बादशाह सलामत ऐसा ना कीजिए मैं तो गुनाहगार। इसने एकदम गौर से देखा, कौन? कहा मैं वही बहरूपिया हूँ जो दरबार में आया था। बादशाह ने कहा कमाल करते यार, तूने ऐसा रूप धारा, वाकई मैं शर्त हार गया तू जीत, मैं हार गया। दो दफा तो मैंने पहचान लिया, लेकिन अब कैसे तूने ऐसा रूप धारा के वाकई मैं नहीं पहचान सकता। अब जो तू मांगेगा मैं देने के लिए तैयार हूं, लेकिन अब उसने जो जवाब दिया वो सुनने और याद रखने के काबिल। जब बादशाह ने ये कहा कि मैं हार गया, अब जो तू मांगे मैं देने के लिए तैयार हूं, उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। उसने कहा ऐ शहंशाह हिंदुस्तान, मैंने हजारों रूप धारे, बहुतों को मैंने
गुमराह किया, बहसों को बहकाया, आपको भी दो तीन दफा मैंने शुबे में डाला, लेकिन आपने मुझे पहचान लिया। जब मैंने अल्लाह वालों का रूप धारा तो मैं सोचने लगा कि अभी मैंने खाली उनका रूप धारा है तो शहनशाह वक्त मेरे दर पे आ गया, जब मैं हकीकत में ऐसा हो जाऊंगा तब क्या हो। अभी तो मैंने खाली रूप धारा है, उनकी अदाओं को अपनाया है तो हिंदुस्तान का शहनशाह मेरे दर पे हाथ बांधे खड़ा है, जब हकीकत में अल्लाह वाला हो जाऊंगा तब क्या हो। लिहाजा अब मैं ये रूप नहीं छोड़ूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मालो दौलत चाहिए, न ओहदा चाहिए, न मनसब चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, बस अल्लाह वालों का रूप धार दिया, अब मैं इसी में रहूंगा। ये कहा और रोता हुआ वहां से निकल कर पता चला कि अल्लाह वालों की बात तो बुलंद है, अगर तुम उनकी अदाओं को अपना लो, तुम उनके लिबास को अपना लो, तुम उनके तरीके को अपना लो, अल्लाह रब्बुल आलमीन इसी दुनिया में इज्जत अता फरमा दे, और न सिर्फ दुनिया में इंशाअल्लाह आखिरत में भी इज्जत मिलेगी इन्हीं अल्लाह वालों की वजह से। हुजूर सैयदना गौसे आजम शेख अब्दुल कादर जिलानी हसन अल हुसैन रजी अल्लाह तआला अन्हु अपने खानकाह में तशरीफ फरमा है। एक नौजवान के वालिद का इंतकाल हो गया, दफन किया गया। जब ये आया घर आकर सोया, ख्वाब में देखा कि वालिद पर कब्र में अजाब हो रहा है। सुबह बेदार हुआ, गौस की बारगाह में हाजिर हुआ, हुजूर इस तरह मैंने ख्वाब देखा, कल इंतकाल हुआ, उनकी तदफीन हो गई, आज मैंने ख्वाब में देखा कि उन पे अजाब है। अब सुनो गौसे आजम का जवाब, फरमाए क्या कभी वो हमारी महफिल में आया? नहीं। कभी वो खानकाह में आया? नहीं। कभी खानकाह के आगे से गुजरा? जी हुजूर गुजरा। फरमाए ठीक है जाओ, हो जाएगा। हैरान हूँ, न कोई दुआ की, न कोई काम की, चला गया। रात को सोया, ख्वाब में देखा कि अजाब मौकूफ हो, अजाब मौकूफ हो गया। फिर गौस की बारगाह में ये क्या मामला है? फरमाया सुनो, हमने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की थी, जो हमारी महफिल पे आ जाए उसे बख्श दे, जो खानकाह में आ जाए उसे बख्श दे, जो आगे से गुजर जाए उसे भी बख्श दे। हमने उसकी बख्शिश के लिए अल्लाह की बारगाह में दुआ की, मौला ये तो आगे से गुजरा ना, अजाब क्यों हो रहा है? हमारी दुआ से अल्लाह ने अजाब को मौकूफ कर दिया। ये है अल्लाह के नेक और बरगुजीदा बंदों की शान। हदीसे कुदसी में नबी पाक अलैहि सलातो व सलाम ने फरमाया, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालहु अम्मा नवालु इरशाद फरमाता है, हदीस शरीफ का आखिरी हिस्सा है, वला इंसानी लाउतियन्नहु, वो बंदा जब मुझसे सवाल करता है मैं जरूर जरूर उसे अता फरमा देता हूं, जब मुझसे सवाल करता है मैं जरूर जरूर उसे अता फरमा देता हूं। इसलिए कि वो बंदा अल्लाह का महबूब हो जाता है, मुकर्रब हो जाता है। तो जब वो किसी को अपना महबूब बना लेता है तो उसकी बात को रद्द नहीं करता, उसकी दुआओं को कबूल फरमा लेता है, वो जिसके लिए भी हाथ उठाए वो रब्बुल आलमीन कबूल फरमा लेता है। इसलिए हम गुनाहगार सियाकार खताकार अल्लाह तबारक व तआला के इन नेक और बरगुजीदा बंदों के साथ लगे हुए हैं, उनके दामन से वाबस्ता हैं कि हम अपने नामे आमाल में कोई नेक अमल लेकर अल्लाह की बारगाह में नहीं जा रहे, न नमाज न रोजा न हज न जकात न सदकात न खैरात, है कोई नेक अमल क्या अल्लाह की बारगाह में पेश करते? मौला इतनी नमाजें लेकर आया हूँ, इतने हज लेकर आया हूँ, ये जकात और सदकात मेरे पास है, ये सारी चीजें मेरे पास है, नहीं। आमाल की बुनियाद पर कोई नहीं बख्शा जाएगा, जो भी बख्शा जाएगा अल्लाह के करम से बख्शा जाएगा, नबी पाक अलैहिस्सलाम की सिफारिश से हुजूर की निगाह करम से बख्शा जाएगा। इसीलिए कभी अल्लाह से अदल ना मांगो, अल्लाह से उसका फजल मांगो। देखें ना, दो चीजें, एक अदल और एक फजल। हम फजल लफ्ज हैं लेकिन बड़ा फर्क है। अगर खालिक कायनात हमारे एक एक अमल का हिसाब ले और उस पर हमें सजा दे तो उसका अदल है, समझ रहे हैं? एक एक अमल का हिसाब ले और उस पर हमें सजा दे तो क्या है? उसका अदल है। और अगर अपने हबीब के सदके में बिना हिसाब और किताब बख्श दे तो उसका फजल है, बिना हिसाब किताब बख्श दे तो उसका फजल है। अब बताओ क्या चाहते हो, अदल चाहते हो या फजल चाहते हो? है कोई अदल चाहने वाला? नहीं, मौला नामे अमान में कुछ नहीं अदल के तो लायक ही नहीं, हम सिर्फ तेरा फजल चाहते हैं। تیرا کرم چاہتے ہیں کہ تو گناہوں کو نہ دیکھ، اپنے حبیب کی طرف دیکھ، اپنے نیک بندوں کی طرف دیکھ کہ ان کے دامن سے وابستہ ہیں، جب ان کو دیکھے گا تو انشاءاللہ اگلے پچھلے سب گناہوں کو معاف کرے گا۔ اور جب بندہ عمل کرتا ہے اس کا عمل زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور جب خدا فضل کرتا ہے تو اس کا فضل آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے، ہے نا؟ بندہ عمل کرتا ہے تو عمل زمین سے آسمان کی طرف جاتا ہے، اور خدا فضل کرتا ہے تو فضل آسمان سے زمین کی طرف آتا ہے۔ یاد رکھیے، جو چیز زمین سے آسمان کی طرف جائے اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں خرابی ہو سکتی ہے، اس میں نقص ہو سکتا ہے، لیکن جو چیز آسمان سے زمین کی طرف آئے اس میں کوئی کمی نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح جب ہم عمل کرتے ہیں نیک اعمال، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقات و خیرات، جتنے بھی عمل ہیں، اس میں خرابی ہو سکتی ہے، اس میں کمی ہو سکتی ہے، اس میں ریاکاری ہو سکتی ہے، اس میں دکھاوا ہو سکتا ہے، یہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں، اس میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن جب میرا مولا فضل کرتا ہے اس کی رحمت گناہگاروں کو ڈھانپ لیتی ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہوتی، سب کو معاف فرما۔ یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، یہ اللہ رب العالمین کی شان۔ اس لیے ہم گناہگار، سیاہکار، خطاکار بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کے دامن سے منسلک ہیں، وابستہ ہیں، ان کی یاد میں محافل منعقد کرتے ہیں، ذکر خیر کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ یہاں گزارے ہوئے لمحات میرے لیے، آپ کے لیے، ہم سب کے لیے توشہ آخرت ثابت ہو جائیں، اور انشاءاللہ ثابت ہو جائیں۔ ان محافل کو منعقد کرنے کا مقصد یہی ہے۔ تو آج کی ہماری گفتگو کا حاصل یہی ہے، جتنے حضرات یہاں موجود ہیں یا جو جو حضرات، خواتین حضرات میری بات کو سن رہے ہیں، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، ان سب کے لیے یہی پیغام ہے کہ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کیجیے اور برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیے۔ برے لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں کہ نیکوں کی صحبت انسان کو نیک بناتی ہے اور بروں کی صحبت انسان کو برا بناتی ہے۔ کوشش کیجئے کہ اللہ کے نیک برگزیدہ بندوں سے نسبت رکھیں، تعلق رکھیں، اللہ کے ولیوں کی محفل میں بیٹھیں، انشاءاللہ اس دنیا میں بھی کامیاب اور آخرت میں بھی کامیاب۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائیں، اور اللہ تبارک و تعالی کے ان نیک اور برگزیدہ بندوں کی، خصوصاً سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی حسنی الحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت جو ہم سب کو حاصل ہے، اس کو مزید مستحکم کرے اور ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں، انہی کی محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرمائیں، اسی محبت میں زندہ رہیں اور اسی محبت میں موت عطا فرمائیں۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔